مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرہ کے ساتھ بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں جان ڈریڈن۔ میڈیم ویب 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آج مجلس مذاکرہ میں ہم ان چیلنجوں یا پھر عام ایشوز پر نظر ڈال رہے ہیں جو سن 2020 میں ہماری توجہ کا مرکز رہیں گے اور جنہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ضروری ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، اپنے تمام سننے والوں کے لیے نئے سال 2020 یعنی 2020 کی آپ سب کو بے حد مبارکباد۔ تو بہترین خواہشات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ 2019 کے آخری پروگرام میں ہم نے پاکستان، بھارت، میانمار اور کچھ مختصراً مشرق وسطی کے مسائل کا احاطہ کیا تھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خطوں اور عالمی سطح پر درپیش مسائل کی جو ہماری توجہ چاہتے ہیں اور جنہیں اگر اب حل نہیں کیا گیا تو وہ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کی روزمرہ زندگیوں کو متاثر کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم تمام مسائل پر تو بات نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ اپنے ماہرین کی رائے جان سکیں اہم امور اور مسائل کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات، سیاسی اور بین الاقوامی امور کے ماہر، خصوصاً مشرق وسطی امور پر نظر۔ پاکستانی سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک، دفاعی اور سیاسی امور کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں میں خدمات اور فرائض کی بجاوری کرتے آئے۔ لندن سے بیرسٹر امجد ملک، جو امیگریشن اور انسانی حقوق کے حوالے سے معروف ہیں، ہمارے ان پروگراموں کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ اور امریکہ سے ڈاکٹر طیب محمود، ماہر قانون ہیں اور سینٹر فار گلوبل جسٹس سیاٹل سے ڈائریکٹر بھی ہیں، بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ سب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ سننے والے جانتے ہیں کہ میرے اس پروگرام یعنی مجلس مذاکرہ میں ہم اپنے تمام ماہرین سے سب سے پہلے مختصراً رائے لیتے ہیں موضوع کے بارے میں، تاکہ پھر تفصیلی انداز میں بات چیت کر سکیں۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت بیرسٹر امجد ملک ہیں اور باقی لوگ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا، ڈاکٹر فاروق اسناد، ڈاکٹر طیب محمود، بیرسٹر امجد ملک لندن سے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک پاکستان سے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اسفر صاحب نے بتایا، بیرسٹر ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آج نئے سال کے موقع پر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے بہت سارے پروگراموں میں آپ ہمارے پروگراموں میں شامل ہوتے رہیں گے۔ آپ کو نیا سال بے حد مبارک۔ کیا بیرسٹر
جی،
تو بیرسٹر ملک، ہم جیسا کہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مختصراً پہلے بات کیا کرتے ہیں، جس کے بعد ہم مزید آگے چل کر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یورپ میں دو ایسے اہم معاملات جو آپ کے خیال میں 2020 میں ہماری توجہ کا مرکز بنے رہیں گے اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا،
کیونکہ اکانومی بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ بریگزٹ کے بعد دنیا اور یورپ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اکانومی جو تنازعات ہیں یا ایشوز ہیں، اس کے اوپر کیا حل نکلتا ہے؟ یونٹری ایک سنگل کرنسی ہے، 5 ملین سے زائد لوگوں کا آنا جانا ہے، پھر لوگوں کے لونز ہیں، پھر لوگوں کی لائبلٹیز ہیں، اور یہ کیا آپس میں طے کرتے ہیں فیوچر، یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور
اس وقت ہمارے ساتھ بیرسٹر صاحب، آپ کے
انٹر ریلیٹڈ ہیں
جی، ٹیلی فون میں کبھی کبھی لائن بالکل خراب ہوتی ہے، ذرا جی
آپ کو میری
اسفر صاحب آواز نہیں پراپر آ رہی، ان کی آواز ان کی بہت جی، بیرسٹر صاحب بولیے گا تھوڑا
جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
اب آ رہی ہے آواز۔ تو آئیے ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ یورپ میں دو اہم معاملات جو آپ کے خیال میں 2020 میں توجہ کا مرکز رہیں گے اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔
جی میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ پوسٹ بریگزٹ کیسے ہم اقتصادیات کو ڈیل کرتے ہیں برطانیہ اپنی اکانومی کو، اور یورپ پوسٹ برطانیہ کے انخلا کے بعد وہ کیسے آپس میں معاملات طے کرتے ہیں، اور جو سنگل کرنسی سے اپنے اپنے کرنسی میں وہ جائیں گے، اور پھر 5 ملین لوگوں کا آنا جانا، پھر سنگل جو آپ کے لائبلٹیز ہیں بزنسز ہیں، جو ریٹس اینڈ ریبیٹس ہیں ان کا کیا ایشو طے ہوگا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اور دوسرا میں اکٹھا کروں گا امیگریشن اینڈ سیکیورٹی. سیکیورٹی اس لیے کہ پوسٹ بریگزٹ یہ ایک موقع ہوگا جو جو گروپس بکھرے ہوتے ہیں یا کنٹرولڈ ہوتے ہیں ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ جب اپنے اپنے ملک کی حفاظت میں لوگ مگن ہوتے ہیں یا قانون سازی کرتے ہیں یا ایک انخلا میں ہوتے ہیں تو ایسے گروپ سر اٹھاتے ہیں، اور وہ موقع ہوتا ہے جو ان لوگوں کے لیے چیلنج ہوگا، اسٹیٹ کے لیے بھی، لا انفورسمنٹ کے لیے بھی، کہ ٹیررزم کو بڑھنے سے یا اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے ایسے گروپس کو کیسے روکنا ہے. اور امیگریشن بھی ہوگا کہ جو ریفیوجیز آتے ہیں یہاں ان کو کیسے کھپانا ہے، پھر ان کا کیا فیوچر ہوگا، کیسے یورپ اینڈ برطانیہ مل کے ریفیوجیز کے مسئلے کو حل کریں گے، کیونکہ امیگریشن بعد میں جو لوگ آنا جانا رکے گا، فریڈم آف موومنٹ رکے گی، اس کے اوپر امیگریشن پالیسی نئی بنے گی، امیگریشن قوانین نئے بنیں گے. آسٹریلین طرز کا نیا سسٹم آنے کا ہے امکان، پوائنٹ بیس سسٹم کے طرز پہ لوگ بھرتی کریں گے. تو یہ میرے خیال میں دو بڑے ایشوز
ہوں گے. اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر طیب محمود، جو ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب نیا سال مبارک آپ کو بہت بہت، اور پروگرام میں وقت دینے کا شکریہ. اور ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام کا جو سال کا پہلا پروگرام ہے اس میں آپ کی آمد کے بعد آپ کی شرکت ہمارے باقی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ رہے گی. تو آج ہم بات کر رہے ہیں 2020 میں وہ جو اہم معاملات ہوں گے دنیا کے اندر سامنے آئیں گے، کیونکہ انفرادی سطح پر ہم پروگرام پیش کر چکے ہیں جس میں ہم نے مختلف ملکوں کے مسائل کا جائزہ لیا تھا. تو پہلے ہم یہی اسی طرح بات کرتے ہیں کہ بالکل مختصراً اپنے تجزیہ کاروں سے رائے لیتے ہیں. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ 2020 امریکہ میں انتخاب کا سال بھی ہے، آپ کے خیال میں اس سال کے دوران امریکیوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے والے دو معاملات یا دو ایشوز کیا ہوں گے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
وہ تو جی، چونکہ صدارتی انتخاب ہے جیسے آپ نے کہا، اور صدارتی انتخاب کے اتار اور چڑھاؤ بہت حد تک کیا گفتگو پبلک میں ہوگی اس کا تعین کریں گے، لیکن اس سے نظر ہٹا کے اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں دو معاملات جو ہیں وہ دنیا کو بھی اور خاص طور پہ امریکی معاشرے کو بہت اہم معاملات. ایک تو ماحولیات کا، کہ جو انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے وہ ایسی شکل اختیار کر گیا ہے، ایک تو فزیکل وجہ سے، اور دوسرا لوگوں کی کو اس کا احساس بھی ہے کہ کچھ یہ کرنا پڑے گا، جبکہ پبلک پالیسی جو ہے وہ بہت ایک اور طرف چل نکلی ہے. دوسرا بڑا اہم مسئلہ یہاں ابھی بھی وہی جو ہے صحت کا ہے، کہ ہیلتھ کیئر جو ہے اب بہت لوگوں کو یا بالکل میسر نہیں ہے، جن کو میسر ہے وہ بہت مہنگی ہے. جتنی امریکہ میں کاسٹ ہے ہیلتھ کیئر کی وہ باقی ممالک کے مقابلے میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے جو ہے اقتصادیات کی کمر ٹوٹ سکتی ہے. تو یہ دو ذرا پیچیدہ مسئلے ہیں، اس لیے کئی دفعہ جو ہے میڈیا وغیرہ ان پہ اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی دینی چاہیے، لیکن ان کی اہمیت اور ان کے جو اثر ہے معاشرے کے اوپر اور اقتصادیات کے اوپر اور رہن سہن کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت ہے کہ اس سے درگزر نہیں انہیں کیا جا سکے گا.
اچھا، ڈاکٹر فاروق حسنات سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نیا سال مبارک، اور آپ سے ہم بات کرتے ہیں کہ 2020 میں ایسے کون سے دو اہم مسائل جو امور ہوں گے جو جنوبی ایشیائی خطے میں توجہ کا مرکز رہیں گے اور جن کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت بھی رہے گی؟
اس میں دو طریقے سے ہم چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ فیکٹرز ہیں جو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے لیکن وہ نہایت ہی اہم ہیں، اس لیے کہ کسی معاشرے نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو جب تک ہم ان عوامل کو نہیں ذہن میں رکھیں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک تو سب سے بڑا بات ہے جو تحریک انصاف کے سربراہ بار بار کہتے رہے، اپنی ہر تقریر میں کہتے رہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ فیکٹرز جو میں اس پر ترجیح ہونے چاہیے، اور ٹھیک ہے آپ سڑکیں بنائیں، آپ پل بنائیں، لیکن جو انسانوں کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے، مثال کے طور پر صحت ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں جابس پرووائڈ کرنا. تو لیکن ہم اگر ہم دیکھیں تو 2019 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ان شعبوں میں. اور وہاں پہ ہمارا اپنا خیال تھا کہ ایک ایمرجنسی ایسی لگائی جائے گی جس میں ایجوکیشن ایمرجنسی ہے، ہیلتھ ایمرجنسی ہے، اور وار فوٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، جنگی بنیادوں پر ان کو کام کیا جائے گا. اور ہر طرف پاکستان میں یہ چیز اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس پر کام کیا گیا ہے، بہت سی گئی ہے. دوسرا پاکستان کا جو سب سے مسئلہ تھا وہ تھا اقتصادی، جس میں بار بار کہا گیا کہ پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے بہت خراب ہے، قرضے بہت لیے ہوئے ہیں، واپس کرنے ہیں. تو اس کی طرف کہاں تو یہ ہمیں جاتا ہے، اصل میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو جب اسٹرکچر کی بات کی جاتی ہے، جو اسٹرکچر ہم بہتر کر لیا ہم نے اور کر رہے ہیں، وہ ایسی بات ہے جو کہ جو فگرز ہیں سارے اس میں الجھا کے انسان رہ جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ پاکستان میں 2019 میں ہوئی، 2020 میں اس کے اوپر فوراً قابو پانا ہوگا. تو لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ نیچے آ رہا ہے، انکم کم ہو رہی ہے، کوئی فیکٹریز نہیں لگی، کوئی اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی آن دی سرفیس یا گراؤنڈ کے اوپر. اسی 2020 میں ان چیزوں پہ قابو پانا ہوگا اور تبھی چل کے چیزیں آگے بڑھے گی. اور جاب کریشن بہت ضروری ہے پاکستان میں، اور اس کے لیے کیونکہ ہمارے نوجوان جو نسل ہے یہ بہت زیادہ فیصد ہو گئی ہے آبادی کی. اور ہاں یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کروں کہ ساتھ ضروری ہے کہ بے انتہا پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، انکنٹرولڈ. کسی شہر میں آپ چلے جائیے، کسی گاؤں میں چلے جائیے، کسی قصبے میں چلے جائیے، ایک ہجوم آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے جو چند سال پہلے نہیں ہمیں نظر آتا تھا. اور وہ اسی لیے جتنے بھی آپ اسکول بناتے جائیں، جتنے بھی اسپتال بناتے جائیں، وہ کم پڑ جائیں گے اس لیے جب تک آبادی کو قابو نہ.
روزگار کے مواقع اور تعلیم کی طرف توجہ، یہ بات ہوئی. جی آگے چل کر بات کرتے ہیں برگیر ڈاکٹر صاحب، برگیر ملک، اب آپ سے بات کرتی ہوں. آپ کے خیال میں عالمی سطح پر سب سے بڑے دو مسائل کیا ہیں جن کو 2020 میں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ضروری ہوگا، عالمی سطح پر اور عالمی برادری کے لیے؟
آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟
جی یہ برگیڈیر ملک سے ہم نے سوال کیا تھا، لیکن غالباً ان کا وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آج اصل میں ہماری کچھ لائنوں میں شاید پرابلم ہے. جس انداز میں ہم سوچ رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک موضوع کو بات کریں گے اور ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا مسئلہ تھا، وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوا. ابھی پھر ہم آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حسنات سے بات کا. ڈاکٹر حسنات، جنوبی ایشیا کے لیے ایک اہم اور حساس معاملہ افغانستان میں قیام امن کا ہے، جو خطے بھر میں موجود ملکوں کے لیے توجہ کا مرکز بھی ہے، اور جہاں امن قائم ہونے کے ساتھ ساتھ خطے کا امن بھی جڑا ہے. آپ کے خیال میں امریکہ طالبان معاملات خوش اسلوبی سے حل ہونے کی کتنی امید ہے؟
جی اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان کی پہلے تو اندرونی ہم حالت دیکھیں، ان کی حکومت کی، یعنی ابھی انتخابات ہوئے ہیں، وہاں سے صدارتی اور اشرف غنی صاحب نے اپنی جو جیت ہے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن جو دوسرے امیدوار تھے وہ جیت کو نہیں مان رہے. یہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی یہ چیز ہو چکی ہے. جب تک افغانستان کی حکومت سٹیبلائز نہیں ہوگی اور ان کے جو نتائج ہیں وہ صدر کے ان کو نہیں مانا جائے گا سارے افغانستان میں، اس وقت تک وہاں پہ ایک پائیدار حکومت نہیں آ سکتی. جب تک پائیدار حکومت نہیں آئے گی، طالبان امریکہ سے تو بات کر رہے ہیں بجا وہ بستی جائے گی. دونوں طرف سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے بھی ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن جب کمزوری آ جاتی ہے افغانستان کے حکومت کے اوپر سے، تو پھر وہاں پہ میں ہمیں طالبان سمجھتے ہیں کہ کیونکہ حکومت کمزور ہے اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی شرائط منوا لیں، اور اس کے بعد جو ڈھانچہ بنے گا نئی حکومت کا یا آئین آئے گا اس میں ہمارا زیادہ رول ہونا چاہیے. اس لیے اس کے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں امید نظر آ رہی ہے، یہ 18 سال سے جنگ ہو رہی تھی، اب امید نظر آ رہی ہے کہ شاید بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکل آئے گا. لیکن اس کے لیے افغانستان کی حکومت کو صحیح ہونا بہت ضروری ہے.
اچھا.
پاکستان کا جہاں تک رول, میں ایک بات جلدی سے کہہ دوں کہ دیکھیے افغانستان کے ساتھ یہ چیز ہماری جڑی ہوئی ہے کہ 2019 میں بہت کم جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ 2020 میں بہت حد تک دہشت گردی پہ قابو پا لیا جائے گا, افغانستان ریلیٹڈ دہشت گردی, اور پھر وہاں پہ حالات جو ہیں وہ سازگار ہو سکے.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود, امریکہ کا رول جنوبی ایشیائی خطے میں خصوصاً افغانستان کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, اور کیا امریکہ خطے میں دوسری بڑی قوتوں جیسے چین ہے, روس ہے, جو کہ اس سارے معاملے میں سامنے بھی آ رہا ہے, مل کر کسی مصالحتی اور مفاہمتی عمل کے لیے کام کر سکے گا, ممکن ہو سکے گا کیا؟
جی نہیں, میرا خیال نہیں ہے. ایک تو ٹرمپ انتظامیہ کی کم از کم اس قسم کی پالیسی ہے کہ وہ اپنی نظر اندرون پہ رکھیں, اور خاص طور پہ الیکشن کے سال میں افغانستان کے اندر تو ان کی انوالومنٹ رہے گی, اور وہاں بھی کوشش یہ ہوگی, جو میں یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا وہ کامیاب ہوگی کہ وہاں سے یہ اور نکلنے کا کوئی راستہ نکالیں. لیکن اس کے علاوہ جنوبی ایشیا میں میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن سے پہلے, یعنی جس کا مطلب ہوا کہ اگلے سال تک کوئی نئی پالیسی یا کوئی نئی انگیجمنٹ شروع ہونے کا کوئی امکان ہے. ہاں, ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, خاص طور پہ اسلحہ کی دوڑ دوبارہ بڑھتی نظر آتی ہے روس, چین اور امریکہ کے درمیان, تو اس کے کچھ انڈائریکٹ اثرات تو پڑیں گے, لیکن زیادہ ڈائریکٹ انوالومنٹ میں نہیں دیکھتا امریکہ کی اس ریجن میں اس آنے والے سال میں.
اچھا بیرسٹر امجد ملک, ہم آپ سے بات اب کرتے ہیں, اپنے بریگیڈیئر عمران ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, منقطع ہو گیا تھا پہلے, اس لیے ان کا ایک سوال نکل گیا. تو بیرسٹر ملک, 2019 میں روہنگیا بحران توجہ کا مرکز بنا, اس بارے میں انصاف کی بین الاقوامی عدالت دہیگ میں میانمار میں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مقدمہ پیش ہوا. میانمار کی رہنما جو نوبل انعام یافتہ آن سان سو چی ہیں, انہوں نے فوج کے خلاف الزامات کا دفاع کیا کہ فوج کے اقدام دہشت گردوں کے خلاف جائز رد عمل تھے. آپ یہ بتائیے گا, مختصرا اس بحران کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کے لیے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ قانونی طور پر بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں, اور جہاں تک نقل مکانی کی بات ہے اس پر بھی نظر رکھتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں, کس طرح سے اس بحران کو حل کرنے کی کوئی صورت ہوگی 2020 کے اندر؟
بہجت, میرے خیال میں حل تو اس کا یہی ہے کہ یو این او اور ان کے اس طرح کے فورمز جو ہیں ان کی واپسی ممکن بنائیں, اور وہ اپنے جہاں سے وہ آئے ہیں ان کی شہریت ان کو لے کے دے, اور ان کی وہاں سیٹلمنٹ ہو, چاہے ایک اسپانسر سیٹلمنٹ ہو کہ ان کے لیے ان کو ان کے وہ اخراجات مل کے بڑے ممالک ادا کریں. یہ تو آئیڈیل حل ہے کہ لوگ وہاں سیٹل ہوں جہاں وہ بلانگ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کا آرٹیفیشل حل نکالنا چاہتے ہیں تو جہاں وہ ہوسٹ کنٹری ہے جیسے بنگلہ دیش اور سراؤنڈنگ کنٹریز میں جہاں وہ آباد کاری ٹیمپریری ہے, تو وہاں اگر ان کے ساتھ نیگوشیشن ہو سکے, وہ جو کہ لگتا نہیں ہے. تیسرا حل ہے کہ یو این جو ہے ان کو یو این کے فورم کے اوپر ان کو وہ اسٹیٹس ادا کریں, کیونکہ وہ اسٹیٹ لیس ہے, ان کو ریفیوجی اسٹیٹس ملے, اور لوگوں کو پھر حصے داری میں لوگوں کو بسایا جا سکے تاکہ ان کی سیٹلمنٹ جو ہے مختلف ممالک میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے, ان کو سیٹلمنٹ کی جائے, ان کو پھر وہاں کی شہریت لے کے دی جائے. یہ تیسرا حل ہے جو پلازیبل ہے, ورکبل بھی ہے, لیکن پہلا حل یہی ہے کہ وہ اگر اپنے ملک میں واپس جا سکے, ان کو وہاں کی شہریت ملے, اور ان کے جو اخراجات ہیں اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے انٹرنیشنلی, ڈونر کنٹریز جو ہیں وہ دے سکتی ہیں کہ ہم ان کی سیٹلمنٹ کی مد میں, ان کے گھروں کے بنانے میں, ان کو کھپانے میں جو ان کا خرچہ ہے اس میں ہم میانمار کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اور کوئی حل میرے خیال میں روہنگین کے جائز جو ان کے جو کلیم یا جذبات ہیں یا ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر پائے گا.
اچھا برگیر ملک, آپ کو نیا سال مبارک ہم کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ پہلے تو یہ بتائیے گا, بالکل جو کوئی کام ایک آپ سے کامنٹ لیا کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے پروگرام کے آغاز میں جو آپ سے بات نہیں ہو سکی, عالمی سطح پر آپ کے نزدیک سب سے بڑے دو مسائل کیا ہوں گے جن کو 2020 میں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ضروری ہوگا, عالمی سطح پر اور عالمی برادری کے لیے؟
جی عالمی سطح پہ ویسے تو کانفلکٹ زونز بہت زیادہ ہیں عالمی سطح پہ جن کے اوپر ہر ایک کی نظر ہے اور جن کا جو حل نکلنا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں اگر ہم یہ دیکھیں تو افغانستان کا ایک جو ایشو جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ اس افغانستان منبع ہے ٹیررزم کا, اور ٹیررزم کے اس منبع کو اگر آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے تو اس ایشو کا ایک حل نکلنا بہت ضروری ہے. اور امریکہ بھی یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ کوئی خاطر خواہ قسم کا ایک ایسا حل نہ نکلے جو کہ تمام افغان فیکشنز کو قابل قبول ہو اور جو ریجنل کنٹریز کو بھی قابل قبول ہو, اور خاص طور پر جو گلوبل وار آن ٹیرر ہے اس کے حساب سے بھی یہ ٹیررزم کو مکمل طور پر اس کا کلہ کما کرنے کے لیے کے کام بھی آئے. تو افغانستان تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کا نہ صرف یہ کہ لوکل یا ریجنل پیرائے میں اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے, مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیررزم کے حساب سے, کیونکہ یہیں پہ اب آئی ایس جو ہے وہ بھی یہاں پر آ گیا, داعش جو ہے وہ یہاں پر آ گیا, القاعدہ کے ریمننٹس بھی یہاں پہ ہیں, اور وہ باقی تمام ٹیررسٹ گروپس جو کہ پاکستان میں, ازبکستان میں, چائنا میں, ایران میں اور دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں, یہاں جو سینٹرل ایشین ریپبلکس میں, وہ سب کے سب یہیں سے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں افغانستان ایک ابھر کر ایک ایسا علاقہ بنتا ہے کہ جس کا ایک پیسفل حل ہونا بہت ہی ضروری ہے, اور میرے خیال میں عالمی سطح پہ اس کا ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ ہوگا اگر جس کا ریزالو ہو جاتا ہے یہ ایشو. دوسرا ہے میرے خیال میں جو گریٹر مڈل ایسٹ ریجن کے اندر اس وقت جو حالت ہے وہ بہت ہی دگرگوں ہے. اگر آپ ایک تارانہ نظر لیں گریٹر مڈل ایسٹ ریجن کی تو اس میں آپ سیریا دیکھیں, وہ بالکل ہی ٹرموائل میں ہے, عراق ڈسٹیبلائزڈ, ایران انڈر سینکشنز اور ٹوٹلی انڈر پریشر, یمن وہاں پہ جنگ جاری ہے, لیبیا مکمل طور پر, حالانکہ وہ شاید گریٹر مڈل ایسٹ ریجن میں نہیں آتا مگر پھر بھی لیبیا بھی ٹوٹلی ڈسٹیبلائزڈ ہے. تو یہ سارا ریجن جو ہے یہ مکمل طور پر اس وقت ڈسٹیبلائزڈ ہے, اور اس میں کوئی ایسی ہمیں آگے صورت حال نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح سے یہاں پہ اسٹیبلٹی آ سکے. اور میرے خیال میں اگر ان تمام جگہوں کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو ایران اور سعودی عرب کا جو ایشو بن رہا ہے وہ اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ٹوٹلی ڈیسٹیبلائزڈ ہے. میرے خیال میں جو یونائٹڈ نیشنز جو ہیں اس کے علاوہ جو ہماری تین گلوبل پاورز جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس, رشیا اور چائنا, ان کو نہ صرف یہ کہ مل کر ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے مگر یہاں پہ اسٹیبلٹی لانی چاہیے اور پیس لانی چاہیے. مگر ہم دیکھ لے رہے ہیں کہ امریکہ کا اس وقت رجحان یہ ہے کہ وہ اس سارے علاقے سے نکلنا چاہتا ہے, اور جیسے جیسے امریکہ نکل رہا ہے تو رشیا اور چائنا اس ایمرجنگ ویکیوم کے اندر آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. رشیا آپ دیکھیں وہ سیریا, ٹرکی, عراق, ایران, افغانستان میں آ رہا ہے, پاکستان کو انگیج کر رہا ہے, اور انڈیا میں تو پہلے سے ہی موجود ہے, تو اس سارے علاقے میں رشیا کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اسی طرح سے چائنا جو ہے اس نے اپنے بی آر آئی اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان کو اس نے انگیج کر لیا, افغانستان کو کر رہا ہے, ایران کو کر رہا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو کر رہا ہے, اور دونوں چائنا اور رشیا جو ہے یہ بھی سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کو بھی انگیج کر رہے ہیں اور آگے افریقہ کی طرف جا رہے ہیں. تو ساری یہ جیو پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس سارے ریجن کی وہ ابھی چینج پہ ہے.
اچھا,
میرے خیال میں امریکہ کو شاید اپنی پالیسی جو ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا اس سارے ریجن کے لیے, وہ یہاں پر موجود رہے, ایک بیلنس رہے, اور یہ تمام جو ڈیسٹیبلائز ممالک جو ہیں, جو ڈیسٹیبلائز ریجنز جو ہیں, ان میں وہ ایک پوزیٹیو رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری اور اکنامک قوت ہے, اور اس کا بہت ہی ڈیسائسو رول ہوگا اس تمام ریجن کو اسٹیبلائز کرنے میں.
جی,
افغانستان میں افغانستان ایز اے کنٹری اور یہ سارا ریجن جو ہے
مشرق وسطی, سارا ریجن,
یہ دو ایریاز ہیں جو اگر پیسیفائی ہو جائیں اگلے سال کے اندر یا اگلے ایک سال کو پلس سم تھنگ میں, تو میرے خیال میں یہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور سودمند ہوگا.
اچھا, تو اب ہم ڈاکٹر اسناد نکلتے ہیں, ایشیا سے کچھ نکلتے ہیں, یہ بتائیے گا عالمی سطح پر ایک بڑا مسئلہ ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے کھل کر سامنے آیا ہے, خاص طور پر جب دہشت گردی کی ہم بات کرتے ہیں, اسلام و فوبیا کا معاملہ. آپ کے خیال میں اس منفی رجحان اور انداز فکر کو تبدیل کرنے کے لیے دنیا کی یہ جو ایک بڑی نسلی کمیونٹی ہے جن کو مسلمان کہا جاتا ہے, ان کو کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اسلامو فوبیا سے کس طرح نمٹنا چاہیے؟ یا کسی بھی طرح کا جو انتہا پسندی کا رجحان آ جاتا ہے نسلی بنیادوں پر یا مذہبی بنیادوں پر، اس سے نمٹنے کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اس کی ضرورت محسوس کی جانی چاہیے یا کی جا رہی ہے کہ ان پر قابو پایا جا سکے؟
ایک تو اس کا پلیٹ فارم ہے اقوام متحدہ، اور دوسرا اس کا پلیٹ فارم ہے کہ مسلمان ممالک جمع ہو کر وہ کوئی ایسی فارمولہ نکالیں جس سے وہ باور کروا سکیں جو ویسٹ ہے اس کو، کہ آپ اسلاموفوبیا کو سنجیدگی کے ساتھ لیں اور مذہب کو آپ ایک ون سائڈڈ نہ لیں. جب آپ بات کرتے ہیں اسلام کے کسی بھی پہلو کے اوپر، اور اس کو کوئی بھی کوئی کاروائی کرتا ہے ٹیررزم کی اور آپ اس کو اسلامک سولائزیشن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. جب یہ آپ کا بھی کرتا ہے اگر کوئی، تو اس کو آپ یہ کہہ کے کہ وہ ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے یا اس کا انڈیویجول ایکٹ تھا. لیکن اس سلسلے میں کوشش کی گئی تھی ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں، جب کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے صدر اردوغان اور معافی محمد ملیشیا کے ان کے ساتھ مل کر یہ طے پایا تھا کہ اس قسم کا ادارہ بنایا جائے. ایک تو میڈیا ہاؤس بنایا گیا، تینوں ممالک مل کے بنائیں گے، اس میں اسلاموفوبیا کو ایڈریس کیا جائے گا اور پھر ہم طریقے ڈھونڈیں گے کیسے. اس میں عمران خان تو نہیں جا سکے جو کوالا لمپور میں کانفرنس ہونی تھی، لیکن بہرحال وہاں پہ معافی محمد اور صدر اردوغان نے اور ایران کے صدر نے جو دوسرے منتظمین تھے انہوں نے اس سے کافی اس سے بات چیت کی تھی، اور انہوں نے میڈیا ہاؤس بھی دونوں پاکستان پہ سے باہر ہے کیونکہ عمران خان وہاں نہیں گئے تھے. تو اس لیے وہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اپنا نقطۂ نظر ہم پیش کریں اور یہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ جو اسلام ہے وہ امن کا مذہب ہے، وہ نہیں پسند کرتا کہ دوسرے انسانوں کو مارا جائے. اگر کوئی اس قسم کی کاروائی کو کرتا ہے جس کا نام اسلامی ہے مسلمان ہے وہ، تو وہ اس کا اپنا فیل ہے یا کوئی گروہ ہے اس کا اپنا فیل ہے، اس کو اسلامک سولائزیشن کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے. اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ ایسے قوانین بنائے اور ایسے رولس بنائے اور دوسرے جو ممالک ہیں مغرب ممالک ہیں ان کو بھی باور کروائے کہ وہ بھی اپنی قانون سازی اپنے ممالک میں کریں جس میں اس چیز کو ایک جرم قرار دیا جائے کہ اگر آپ کسی بھی سولائزیشن، اس میں اسلامک سولائزیشن بھی ہے، کرسچن سولائزیشن بھی ہے، کسی بھی مذہب کی سولائزیشن ہے، اس کو آپ توہین آمیز الفاظ اس لیے نہیں کہیں گے. اس لیے کہ اگر یورپ میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسانی حقوق ہیں ہمارے، اس کا حصہ ہے کہ ہم جو مرضی کہیں، تو یہ بھی انسانی حقوق میں آتا ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح نہ کریں اور ان کا دھیان رکھیں. تو اس لیے یہ اس میں بیلنس جب تک نہیں آئے گا، بیلنس نہیں بنایا جائے گا مغربی ممالک کی طرف سے، اس وقت اسلاموفوبیا جب کی وہ کوئی بات کرتے ہیں یا وہ ایک ہیٹ سپیچ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی، تو اس کا پھر اثر پڑتا ہے دور دور تک، اور وہ بچے ٹیررزم کو ختم کرنے کے اس چیز سے زیادہ وہ ابھارتا ہے، اور جہاں بھی زیادتی ہوگی وہاں پہ ایک اس قسم کی جو ریئیکشن ہے وہ آئے گا مسلمانوں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی لائن میں ایک کافی شور ہے تو میں دوبارہ اسفر صاحب سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ کو ہم دوبارہ لائن آپ کی ملا رہے ہیں تاکہ جب تک دوبارہ آپ سے میں سوال پوچھوں تو یہ لائن میں تھوڑا بہتری ہو جائے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب محمود سے. ڈاکٹر صاحب، پناہ گزینوں کا معاملہ امریکہ کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. کچھ جنوبی امریکی ممالک میں سیکیورٹی کی صورتحال اور کچھ میں مخدوش اقتصادی معاملات لوگوں کو درپیش ہیں. امریکہ کو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟
آپ نے امریکہ کا کہا جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس وقت تو ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے، یورپ میں بھی امریکہ میں بھی. اور یہ یاد رہے کہ تعداد میں سب سے زیادہ جو مائیگریشن ہوتی ہے اور ریفیوجیز ہوتے ہیں وہ تیسری دنیا کے ممالک سے دوسرے تیسری دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں. تو میں یہ اس سے ساتھ ہی دوسری بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو واپس اس پہ آتے ہیں، جو پہلے آپ نے اسلاموفوبیا والی بات بات کی کیونکہ اس کا تعلق ہے اس چیز
سے، امیگریشن سے بالکل۔
اسلامو فوبیا ضرور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک اس سے بھی اپنے بڑے مسئلے کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو پچھلے 10 برس سے زیادہ سے، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، جنوبی ایشیا ہو یا بہت اور ممالک ساری دنیا میں، کہ وہاں پہ ایک سیاسی نظام میں تبدیلی آئی ہے کہ پاپولسٹ قسم کی، تنگ نظر قسم کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آئی ہیں، اور ان کے جو ایجنڈاز ہیں اس کے اندر اسلاموفوبیا قسم کی باتیں، اس میں تارکین وطن سے نفرت کی باتیں، یہ سب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کئی جو آپ نے آج سوال اٹھائے ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر بین الاقوامی طور پہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے جس میں پنہاں ہیں یہ دوسرے مسائل، وہ یہی ہے کہ یہ جو پچھلے دہائی میں ایک دائیں بازو کی طرف چیزیں چل پڑی ہیں اور ایک پاپولسٹ قسم کی سیاسی قوتیں ابھری ہیں، اور جس قسم کے مسائل ان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اس کا کیا علاج ہو سکے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وسیع پیرائے کے اندر ہی پھر تارکین وطن کی بات، اسلاموفوبیا کی بات اور دوسری اس قسم کی چیزیں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ ابھی تو کوئی اس طرف کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی، آپ کو بیان مل جاتے ہیں پوپ کی طرف سے یا سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے، یا لیکن جہاں تک ممالک کی یا یورپین یونین کی پالیسی کا تعلق ہے، ابھی تک اس میں کوئی لچک، کوئی نرمی دیکھنے میں نہیں آئی، اور وہ روہنگا ہوں یا امریکہ میں آنے والے تارکین وطن ہوں، وہ ساری بات کی گرامر ایک ہی ہے کہ حالات اقتصادی اور دوسرے اتنے پر خراب طرف چلے ہیں پچھلے 10 سال میں، کہ جس کی وجہ سے یہ بہت نفرت پھیلانے والی سیاسی قوتیں تقریباً ہر علاقے میں دنیا کے ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ تو جب تک ان کا کوئی جواب مؤثر نہیں دیا جائے گا، جس کا انحصار کئی حوالے سے مختلف علاقوں اور مختلف ملکوں پہ ہوگا، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ جو بڑے مسائل ہیں
ان کو حل کیا جا سکے،
کوئی پیش رفت کا امکان
ہے۔ ڈاکٹر محمود، میرا اصل میں یہ سوال جو تھا یورپ کے ساتھ، اس میں یہ جملے شامل تھے جو بیرسٹر مالک سے میں بات کرنا چاہوں گی، کہ پناہ گزینوں کا یہ بحران نہ صرف جنوبی ایشیا، یورپ اور تقریباً پوری دنیا کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، اور اس کی متعدد وجوہات بھی ہیں۔ دنیا بھر میں عموماً اور یورپ میں خصوصاً دائیں بازو کا انتہائی رجحان رکھنے والی حکومتیں اور سیاسی جو جماعتیں آئی ہیں، اور ان کی وجہ سے امیگریشن کے مسئلے کو خاص طور پر جو ہوا ملی ہے، تقویت، جو منفی رجحان جس کی طرف بڑھا ہے لوگوں کا، کہ ملکوں کی سرحدیں نہیں کھولی جاتی رہیں اور لوگوں کو کیمپوں میں رکھا جاتا رہا ہے، حالات ان کے اچھے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں۔ اس بحران پر قابو پانے کے لیے ایک قدم نہیں، متعدد اقدامات درکار ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت سب سے بڑا اہم قدم کیا ہے جو یورپ کو اٹھانا ضروری ہوگا اس سلسلے میں، خاص طور پر جبکہ برطانیہ جو ہے وہ بریکسٹ سے بھی الگ ہو رہا ہے، تو پہلے ایک کوٹا سسٹم کی بات ہوتی تھی، اب کس طرح سے یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی؟
یورپ کے لیول پہ بھی شاید ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا یورپ اور جو شمالی افریقہ ہے، ان سارے ملکوں کو اکٹھے مل کے بیٹھنا پڑے گا، اور صرف یہ کہہ دینا کہ جی آپ یہ انخلاب اپنی طرف سے لوگوں کا روکیں کافی نہیں ہے۔ جب تک جو تجارتی اور دوسرے اقتصادی معاملات کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کو اپنے گھر میں روزی کمانے کے ذریعے مہیا نہیں ہوں گے، تو یہ بات آگے چلے گی۔ دیکھیے نا، ہم نے ایک سسٹم یہ بنا لیا ہے کہ سرمایہ اور ٹیکنالوجی اور اشیاء وہ تو کھلے عام ہر طرف جا سکتی ہیں، جو کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو قوت محنت ہے وہ نہیں جا سکتی۔ تو یہ جو ایک چپکلش ہے ان دو باتوں میں، اس کے نتیجے میں بنیادی طور پہ یہ غیر قانونی امیگریشن کا سوال اٹھتا ہے تو اس کا جواب بھی وہیں پہ ڈھونڈنا ہوگا, اور یہ جواب کوئی ایک ملک تو ڈھونڈ نہیں سکتا. اب جب یورپ خود اپنے مشکل میں تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, تو مارشل پلان قسم کے چیزیں کرنا پڑی کہ سارے علاقے کی اقتصادی ترقی ہو, جس کی وجہ سے وہاں پہ خوشحالی اور سیاسی استحکام اور پرامن فضا بن سکے. اسی قسم کی چیز جو ہے, خاص طور پہ وہ علاقے جہاں سے بہت زیادہ انخلا ہوتا ہے, چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہوں یا سینٹرل امریکہ کے ممالک ہوں یا ایشیا کے کئی ممالک ہوں. تو جو ایک بات چلی تھی 70 اور کی دہائی میں کہ ایک انٹرنیشنل اکنامک آرڈر جسے کہا جاتا تھا کہ بھئی ایک نئی طرح کی چیز چلانی پڑے گی, یہ صرف اجارہ داری چند ملکوں کی اور چند کمپنیوں کی ساری دنیا کی اکانومی پہ ہونا تو تھوڑی دیر کے لیے تو کام چلتا ہے لیکن زیادہ لمبا نہیں چل سکتا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ یونائیٹڈ نیشنز کے لیول کے اوپر بات آگے چلانی پڑے گی. لیکن بات واپس وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک یہ دائیں بازو کی طاقتیں طاقت حاصل کرتی چلی جائیں گی ملکوں کے اندر, یا یورپ ہو, امریکہ ہو یا ایشیا ہو, تب تک تو یہ اس کا کوئی پرامن حل اب مشکل ہی نظر آتا ہے.
اچھا, بیرسٹر امجد بالک سے بھی بات کرتے ہیں خاص طور سے یورپ کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں تاکہ بعد میں واپس آئیں تو کچھ اور امور پر بھی بات کریں. اور آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رکے گا.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں راؤنڈ ٹیبل آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں, اور آج ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ آج جو نیا سال, جس نئے سال کا آغاز ہوا ہے 2020 یعنی 2020 کا, اس میں عالمی سطح پر کون سے ایسے امور یا مسائل ہیں جو توجہ کا مرکز بنیں گے اور جنہیں حل کرنے کی بے انتہا ترجیحی بنیادوں پر ضرورت بھی ہوگی. تو ہم بات کر رہے تھے امیگریشن کی, نقل مکانی کی, اور جس کا تعلق اسلام و فوبیا کے ساتھ بھی ہمارے تجزیہ کار لگا رہے ہیں, جس کا ساتھ دائیں بازو کی جو انتہائی سوچ ہے اس پر مبنی سیاست کے ساتھ بھی رکھا جا رہا ہے. خاص طور پر یورپ میں اس کا کافی عمل دخل دیکھا گیا ہے گزشتہ کچھ سالوں کے دوران میں. تو بیرسٹر ملک سے میرا یہ سوال ہے کہ بیرسٹر ملک, پہلے ایک زمانے میں بہت ہنگامہ ہوا جب تارکین وطن کی کشتیوں کی کشتیاں وہاں پر آنے کی کوشش کرتی تھیں, خاص طور پر لیبیا سے اور ان ممالک سے یورپ کی طرف آتی تھیں, تو کچھ ملکوں کی سرحدیں بند کر دی جاتی تھیں, کچھ ملکوں میں ان کو آنے نہیں دیا جاتا تھا. جرمنی کا سٹینس بہت نرم تھا لیکن کچھ ملکوں کا بہت سخت تھا. اب صورتحال کیا ہوگی؟ 2020 میں اس معاملے کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں بیرسٹر ملک؟ آپ سن رہے ہیں مجھے؟ میرا خیال ہے بیرسٹر ملک ہمارے ساتھ نہیں ہے. اچھا برگر ملک, آپ سے ہم بات کرتے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے حال ہی میں ایک سروے جاری کیا ہے جس میں عالمی سطح پر نوجوانوں کے نزدیک جو اہم ترین مسائل ہیں ان میں روزگار ہے, اقتصادی مواقع, روزگار اور اقتصادی مواقع کے فقدان کی بات ہوئی ہے, پھر سیفٹی, سیکیورٹی اور ویل بینگ کی بات ہوئی ہے, تعلیم کے مواقع کو ناکافی قرار دیا گیا ہے, مذہبی تنازعات اور وسیع تر تنازعات کی بات کی گئی ہے, پھر اس میں غربت ہے, عدم مساوات ہے, آب و ہوا کی تبدیلی اور فطرت کی تباہی یعنی کہ کلائمیٹ چینج کی بھی بات ہوئی ہے, جو کہ بہت پہلے نمبروں پر آنے والی بات ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں عالمی سطح پر اور خصوصاً ترقی یافتہ ملکوں کو, مختلف ملکوں میں نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, اور اس میں کس طرح کے پروگرام متعارف کرانا ہوں گے؟
دیکھیں, یہ تو آپ نے بہت ہی سیریس اور کریٹیکل ایشو کو آپ نے ریز کیا ہے. ابھی ہم دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ جو ممالک نارتھ میں ہیں وہ تو بہت ہی ترقی یافتہ ہیں اور ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہیں. جو ساؤتھ میں جو ممالک ہیں ان کی اکانومی بھی بہت کمزور ہیں وہاں پر, اور وہ بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہیں. سب سے پہلا جو افیکٹ ہو رہا ہے वेस्टर्न इकोनॉमीज का वो या नॉर्दर्न इकोनॉमीज का वो ये है कि एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि जो कम वसाइल वाले ममालिक हैं या कम पैसे वाले या इक्तिसादी कुव्वत वाले ममालिक हैं वहाँ से जो लोग भी टेक्निकल तालीम हासिल करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के वो डिग्रीज लेते हैं, उनको अपने अपने ममालिक में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपने जो क्वालिफिकेशन है, अपनी जो कैपेबिलिटीज जो है, अपने टैलेंट को वहाँ पे एक्सप्लॉयट करने के लिए। फिर जो दूसरे बड़े ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप में जैसे बहुत बड़े ममालिक हैं, यूके है, जर्मनी है, ये लोग इन सबको अट्रैक्ट करते हैं बहुत अच्छी पेज के साथ और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ। तो ये एक ब्रेन ड्रेन जो है ये तो लगातार चल रहा है। मेरे ख्याल में अगर हमें ये देखना चाहिए कि अगर किसी तरह से हमने सारे ये जो ओवरऑल ग्लोबल ये जो है लैंडस्केप है इसके अंदर कोई बैलेंस अगर हमने लाना है इन ममालिक की इक्तिसादी हालतों में, तो इस ब्रेन ड्रेन को किसी ना किसी तरह से हमें रोकना पड़ेगा। या ये लोग जो हैं जब ये वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक में आते हैं, इनके ऊपर लिमिट होनी चाहिए कि ये वहाँ पर आए, तालीम हासिल करें और बेशक एक दो साल वहाँ पर नौकरी करें, तजर्बा हासिल करें, फिर वापस अपने अपने ममालिक में जाएं और वहाँ जाके उन ममालिक की जो इकोनॉमी है और उसको वो बढ़ावा दें, वहाँ पर जाके कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होगा अगर ये ग्लोबल लेवल पे अगर इसको अप्रोच किया जाए और ये यकीन किया जाए कि बेशक यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो दूसरे ममालिक में जाएं, मगर वो उनका एक ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो वापस अपने मुल्क में भी आएं। अब हो क्या रहा है, अमेरिका को अगर आप देखें, यूनाइटेड स्टेट्स को, तो वहाँ पर दुनिया जहान से पढ़े लिखे लोग आते हैं, वहाँ पर आकर अमेरिका में भी तालीम हासिल करते हैं और वो सबसे बेहतरीन तालीम हासिल करते हैं वहाँ पर, मगर वो फिर वापस जाने का नाम नहीं लेते। तो ये इस तरह से जो डिवाइड है नॉर्थ और साउथ में उसको ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम कोई बैलेंस लाना चाहते हैं और ये जो गैर या इतने ज्यादा अमीर मुल्क नहीं है, इक्तिसादी तौर पर इतने ज्यादा डिवेलप नहीं है, उन मुल्कों को अगर हमने किसी ना किसी लेवल पर लाना है तो ये ब्रेन ड्रेन को रोकना पड़ेगा। तो ये ममालिक जो है जो तरक्की याफ्ते हैं वो इसी तरह से कानून बना सकते हैं कि यहाँ से मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान जैसा एक मुल्क है तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और आईटी स्पेशलिस्ट और दीगर लोगों को प्रिपेयर करने में, उनको तैयार करने में इतने साल लगाते हैं, इतने एफर्ट लगाते हैं, इतने इतने इन्वेस्टमेंट करते हैं इन बच्चों में, और वो फिर बाहर के ममालिक में जाते हैं तो उनको तो मुकम्मल तौर पर तैयार इंजीनियर भी मिल जाते हैं और डॉक्टर भी मिल जाते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट भी मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर भी मिल जाते हैं, हर किस्म के लोग मिल जाते हैं।
तो इस रुझान को रोकने के लिए ममालिक
को बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए ऐसी क्वालिफाइड मैन पावर मिल जाती है जो कि उनकी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और ये डिवाइड और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वानीन आने चाहिए कि ये लोग जो है ये वहाँ पर तालीम भी हासिल करें वेस्टर्न कंट्रीज में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, वहाँ पे कुछ देर काम भी करें, मगर जिनसे
वापस आए अपने मुल्कों में,
इन्होंने वापस अपने मुल्क में आए और अपने मुल्क को
आगे ले जाने में काम करें, आगे ले जाने में उनके लिए काम करें। अब एक और मसले की बात करते हैं। दहशतगर्दी दुनिया भर का एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से खौफ और अदम तहफ्फुज़ के एहसासात पैदा होते हैं, तशद्दुद और मौत सामने आती है। दुनिया भर में दहशतगर्द मासूम और बेगुनाह अफराद पर हमले करते हैं। माहिरीन कहते हैं कि कौमी सलामती को आला तरीन तरजीह बनाते हुए दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। डॉक्टर हसनात, कुछ ऐसे इकदाम बिल्कुल मुख्तसरन जिन पर अमल करके इस बला से बचा जाए, क्या होना चाहिए दुनिया भर में कि किस तरह से इस जो रुझान है दहशतगर्दी का या इंतहा पसंदी का जिसकी वजह से बहुत सारा तशद्दुद, बहुत सारी जानों का ज़ियां सामने आया है, इसको रोकने के लिए, इस पर तवज्जो देने के लिए 2020 में क्या करने की जरूरत होगी? डॉक्टर हसनात नहीं है हमारे साथ जी? डॉक्टर हसनात, आप मुझे सुन रहे हैं? इस वक्त मेरा ख्याल है कि डॉक्टर असनाद शायद हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर तैयब, आप मुझे सुन रहे हैं?
जी हाँ।
तो डॉक्टर तैयब, आपने सवाल भी मेरा सुना, ये दहशतगर्दी के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ?
جی ہاں جی ہاں, دیکھیے دو اس کے پہلو ہیں. ایک تو جو اندرونی دہشت گردی ہوتی ہے, ڈومیسٹک دہشت گردی جسے کہہ لیں, وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑھ رہی ہے. اور جو پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ دائیں بازو کی قوتیں جو آگے آ رہی ہیں ان کے ساتھ ان کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ جو نسلی بنیادوں پہ یا مذہبی بنیادوں پہ یا کلچرل بنیادوں پہ بہت زیادہ نفرت رکھتے ہیں دوسرے گروہوں کے ساتھ, اور اس نفرت کا اظہار جو ہے تشدد سے کرتے ہیں. اب ہمیں یہ واقعات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر. تو اس کا علاج تو اس چیز کے ساتھ ہی نتھی ہے کہ سیاسی ماحول کس طرف جائے گا. دوسری جس کی زیادہ بات ہوتی رہی ہے پچھلے 10-20 سال سے, وہ انٹرنیشنل یا بین الاقوامی دہشت گردی کا سوال ہے. وہ کئی لحاظ سے جہاں پہ چیزیں تھیں 10 سال پہلے وہاں تو نہیں ہیں, کافی بہتری آئی ہے, لیکن ابھی بھی جو پیچیدہ مسائل خاص طور پہ مشرق وسطی میں اور ہمارے ہمسائے میں موجود ہیں, اس کی وجہ سے ان فورسز کو بھی تقویت ملتی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنے جلد از جلد بیرونی جو قوتوں کا انخلاء ہو اور وہاں پہ کوئی ذرا مستحکم سیاسی ڈھانچے کھڑے ہونے کی کوشش ہو. میرا اشارہ خاص طور پہ لیبیا, شام, عراق اور افغانستان کی طرف ہے. لیکن یہ اتنے چاروں مسائل اتنے بگڑ چکے ہیں اور اتنے عرصے سے بگڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ٹھیک ہوتے ہونے میں بھی کچھ وقت لگے گا. تو لیکن یہ ہے کہ اس سال بھی مجھے امید ہے کہ پیش رفت ہوگی چاروں ان علاقوں میں, اس میں بلکہ یمن کو بھی شامل کرنا چاہیے. تو مجھے زیادہ خطرہ نظر آتا ہے آنے ہوئے سال میں یہ جو اندرونی دہشت گردی مغربی ممالک کے اندر بڑھتی جا رہی ہے, اور کئی ایشیائی ممالک میں بھی ہم اس کا پرتو دیکھتے ہیں. تو میری رائے میں اس پہ نظر رکھنی زیادہ شاید ضروری ہو.
اچھا شکریہ بیرسٹر ملک, آپ مجھے سن رہے ہیں اب؟
جی بالکل.
اچھا ملک صاحب, آپ مجھے بتائیے, ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, یورپ ان حملوں کی بڑی آماج گاہ رہا ہے, اور 2020 میں اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس دہشت گردی کے اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے. آپ ڈاکٹر طیب کی بات سن رہے تھے, کیا اقدام اٹھانے چاہیے, کتنی کامیابی اس میں ہونے کی توقع ہے, خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے کیا کیا جائے گا جو داعش میں شامل ہونے کے لیے اپنے چلے گئے تھے, اپنے آبائی وطن بھی اب ان کو واپس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ساری صورتحال جو کہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے سامنے آئی ہے, اس پر قابو پانے کے لیے 2020 میں ترجیحی بنیادوں پر کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟
میں سمجھتا ہوں جی تین چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو فورن پالیسی جو کنسیڈریشن ہے, آپ دیکھیں 2019 لیے پیس اینڈ کوائٹ رہا کہ آپ دیکھیں نئی جنگیں شروع نہیں ہوئی, ایک دم سے چڑھائی نہیں ہوئی. آپ نے بات کی, آپ اگر طالبان سے بات کر رہے تھے تو اس کے ڈویڈنڈ آپ دکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے سرج نہیں آئی ان حکومت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے میں اقتصادیات پر توجہ دی رادر دن فوج کشی اوپر, جس کے انٹرنیشنلی دورست نتائج نکلے. تو سو آپ جب بھی جائیں لڑے تو یو ایس کو انوالو کریں, یونیلیٹرلی کریں, آخری حربے کے طور پہ استعمال کریں, نیگوشیشن کریں, سینکشن کریں, ٹیبل ٹاک پہ لے کے آئیں, اور ان ملکوں کو اور ان کی عوام کو اور ان کے جو یوتھ ہیں ان کو جتھے میں تبدیل نہ ہونے دائیں تاکہ وہ ٹیررزم کے فروغ کا یا ایکسٹریمزم کا باعث بنے. یہ پہلا. دوسرا ہے سیریا میں یہ جو وہاں پہ کاروائیاں.
ملک صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی.
جی ابھی آ رہی آپ کی آواز.
جی کسی وقت وہ لیکن بالکل خراب ہو جاتی ہے بیچ میں. جی بھائی بولیے گا. جی جی بیرسٹر صاحب, بیرسٹر صاحب, ملک صاحب آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے, ہمیں اس کا بالکل سنائی نہیں دے رہی. تو آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پروگرام میں وقت کافی کم رہ گیا. برگیڑے ملک سے اگلا سوال میں کرتی ہوں. برگیڑے صاحب یہ بتائیے گا, عراق میں اور شام میں ایران نواز ملیشیس کے خلاف امریکی کاروائی پر عراق کا رد عمل سامنے آیا جو اسے اپنی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیتا ہے. تجزیہ کار اسے پراکسی وار کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں, یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان. آپ کیسے اس صورتحال کا تجزیہ کریں گے؟ اب کیا اقدامات درکار ہیں کہ اس کو بڑھنے سے روکا جائے, کیونکہ عراق میں مشرق وسطی میں مزید فوجی بھیجنے کی بھی امریکہ بات کر رہا ہے.
دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کی پالیسی کیا ہے ٹوورڈ لیوانٹ, سیریا اور عراق کی طرف. ایران کی طرف سے کافی حد تک کلیئرٹی ہے اس میں, کیونکہ پچھلے دنوں ہم یہ سن رہے تھے کہ سیریا کے امریکن فورسز جو ہیں وہ وڈرا کر جائیں گے, اور صرف وہاں کی جو آئل فیلڈ ہیں ان کے اوپر ان کی پریزنس ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. اور اب وہ جو ایران نواز جو شیعیت ان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا یہاں پہ مقصد کیا ہے سب کچھ کرنے کا. یہاں تو امریکہ کلیئرلی یہ بتا دے کہ ہم نے یہاں پر رہنا ہے اور اس کے حساب سے یہ کام کریں. اب وہ یہاں رہ بھی نہیں رہے ہیں اور یہاں سے جا بھی نہیں رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ جو ڈائیکوٹمی ہے ان کی اس پالیسی میں, اس کا سب سے بڑا نقصان تو شاید امریکہ کو خود ہوگا, کیونکہ نہ تو وہ یہاں پر اپنے قدم جما سکیں گے اور نہ ہی یہاں سے پوری طرح سے وہ نکل سکیں گے. تو ان کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ ملٹنٹ گروپس جو ہیں وہاں پہ ابھی فار ایگزامپل ایران کا عراق کے اندر ابھی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا جا رہا ہے, سیریا کے اندر ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, لیبنان کے اندر ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, تو سارے ریجن کے اندر ایرانین انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ اگر بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکن پالیسی کی وجہ سے تو نہیں ہے, اور اگر امریکن پالیسی کی وجہ سے ہے تو پھر میرے خیال میں امریکہ کو اپنی پالیسی کو ری بجٹ کر کے ان کو چینج کرنا پڑے گا. اگر امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس علاقے میں رہیں تو پھر اپنی اتنی قوت یہاں پر لے کے آئیں 2020 میں کہ اپنی وہ یہاں پر اتھارٹی اسٹیبلش کر سکیں اور اسٹینڈ کر سکیں اور وہ یہاں پہ ایونٹ کو ڈکٹیٹ کریں. اگر وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتے اور یہاں پہ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی وجہ ہو, الیکشن 2020 ہو یا جو بھی اور وجہ ہو, وجوہات ہو, تو وہ پھر یہاں سے مکمل طور پر باہر نکل جائیں. یہ دونوں میں سے ایکسٹریم پوزیشن ان کو لینی پڑے گی. اگر وہ بیچ میں رہیں گے تو پھر یہاں پہ مکمل طور پر پوری قوت میں رہیں گے, اسٹیبلش ہوں گے, اور نہ ہی یہاں سے مکمل طور پر نکل جائیں گے, تو میرے خیال میں یہ ایک ڈیسٹیبلائزڈ اسٹیٹ آف افیئر ہوگی. ایک کنٹرول قسم کا کیوس اور ایک کنٹرول قسم کا کنفیوژن ہے, جو تیسری ایک صورتحال نکلتی ہے جو کہ ابھی اس وقت ہے. اور اگر امریکن یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں سیریا, ایران, عراق, ایران اور جو آس پاس کے علاقے ہیں, ترکی کو بھی آپ شامل کر لیں ان کے جو بارڈر ایریاز ہیں, تو پھر یہ اسٹیٹ آف کنٹرول کیوس اینڈ کنفیوژن جو ہے یہ پھر شاید امریکن پالیسی کے مطابق ہی ہو رہا ہے, اور وہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں مکمل طور پر اسٹیبلٹی آئے, مکمل طور پر ریشن انگریس جو ہے اس علاقے میں وہ مکمل طور پر ہو جائے اور یہ تمام علاقہ جو ہے ریشن سفیر آف انفلوئنس میں آ جائے. تو میرے خیال میں یہ جو تیسری بات میں نے کی ہے کہ کنٹرولڈ اسٹیٹ آف کیوس اینڈ کنفیوژن, شاید امریکن پالیسی یہی ہے اس وقت, اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگلے سال 2020 میں پروبلی امریکہ شاید اسی پالیسی کو فالو کرے گا, کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں یہاں سے نکل کر یہ علاقہ رشیا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اور دوسری صورت میں اس کو یہاں پہ اگر رکنا ہے تو اس کو پھر اپنی فوجیں بہت زیادہ یہاں پہ بڑھانی پڑیں گی, اپنی کمٹمنٹ بہت زیادہ کرنی پڑے گی, اور ظاہر بات ہے اس کی پھر قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود, آخری دو منٹ ہے ہمارے پاس. گزشتہ دہائی میں نیا سال شروع ہونے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی, اس میں سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. عرب سپرنگ سے لے کر روہنگیاز, شام کی خانہ جنگی, داعش کا عروج و زوال اور امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے ساتھ عالمی سطح پر اس کے انتہائی اثرات مرتب ہوئے. اس سال کے دوران سوشل میڈیا کا عمل دخل آپ کہاں تک دیکھتے ہیں؟ بالکل آخری ایک ڈیڑھ منٹ.
بہت اچھا آپ نے سوال کیا جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کہنے کو تو وہ سوشل میڈیا ہے, میں نے تو اسے اینٹی سوشل میڈیا کا نام دیا ہوا ہے. پچھلے سال میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت معلومات سامنے آئی ہیں کہ ایک تو کمپنیوں کا کس قسم کا وہ کنٹرول یا کنٹرول کا نہ ہونا شامل ہے. ہم نے اس سال میں یہ بھی دیکھا کہ کیسے بہت حکومتیں
ادارے، سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں ایک آرگنائز طریقے سے. خیال تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بس افراد جو ہیں اپنے تئیں چیزیں کہتے ہیں، لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ یہ بہت آرگنائزڈ کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ بہت وہ چہرے سامنے نہیں آتے جو افواہیں پھیلاتے ہیں، فالس نیوز پھیلاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی اور بڑھے گا قبل اس کے کہ کوئی علاج تلاش ہو.
بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. راؤنڈ ٹیبل کی میزبان بہجت جلانی، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جان ڈرائیڈن کو اجازت دیجیے. اپنے تمام تجزیہ کاروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور نئے سال کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
بھارت میں نئے سال کا استقبال شہریت ترمیمی ایکٹ اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے ساتھ کیا گیا. خواتین، اسٹوڈنٹس اور سیاسی اور سماجی کارکنوں نے کناٹ پیلس، جامعہ ملیہ اسلامیہ، شاہین باغ اور دیگر مقامات پر نصف شب کو مظاہرہ کیا اور آئین کے تحفظ سے متعلق قرارداد پڑھی. مظاہرین نے اس امید کا اظہار کیا کہ حکومت نئے سال میں شہریت ترمیمی ایکٹ واپس لے لے گی. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
نئے سال کے پہلے دن یعنی یکم جنوری کو بھی دارالحکومت دہلی، چنڈی گڑھ، گوہاٹی، بھونیشور اور دیگر مقامات پر شہریت ترمیمی ایکٹ اور این آر سی کے خلاف مظاہرے کیے گئے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ جشن منانے کا نہیں بلکہ آئین کو بچانے کا وقت ہے. ادھر ملک بھر کی تقریباً 100 تنظیموں نے وی دا پیپل کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک مظاہرے کریں گی جب تک کہ حکومت مذکورہ قانون واپس نہیں لے لیتی. وی دا پیپل بھارتی آئین کا پہلا جملہ ہے. پورا بینر سے 3 جنوری کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. اس کے بعد 8, 12, 15, 17, 26 اور 30 جنوری کو بھی احتجاجی پروگراموں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نزدیک ایک رہائشی کالونی شاہین باغ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کا ایک بڑا مرکز بن گئی ہے. وہاں نوئیڈا کو جنوبی دہلی سے جوڑنے والی شاہراہ پر ترپال کا آردی صاحبان ڈال کر خواتین 15 دسمبر سے دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہیں. دھرنے میں 15 دن کے نومولود بچے سے لے کر 80 سال تک کی ممبر خاتون کی بھی شرکت ہے. شاہین باغ کے ایک سماجی و تعلیمی کارکن ڈاکٹر مظفر حسین غزالی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دھرنے میں دہلی کے دوسرے مقامات سے بھی مرد و خواتین آ کر شرکت کر رہے ہیں.
اور اس وقت دلی میں پارا 2.5 ڈگری تک بالکل گر چکا ہے. اس کے باوجود کمپا دینے والی سردی میں دن اور رات یہ دھرنا جاری ہے, اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں لیتی ہوتی ہے.
جبکہ دھرنے میں شامل خواتین کا کہنا ہے کہ حکومت کا ایک بھی نمائندہ اب تک ان سے بات کرنے کے لیے وہاں نہیں آیا.
ہم سے پوچھے تو صحیح, جو یہ کالا قانون لے کے آئے ہمارے سمویدھان کے خلاف, اس کو واپس لے لیں, ہم اپنے گھر چلے جائیں گے واپس. ہم نے تو زندگی جی لی, لیکن ہم نہیں چاہتے ہمارے بچوں کے ساتھ, جو آسام کے بچے, جو مہیلائیں, جو بڑے سب جھیل رہے ہیں, وہ ہمارے بچے جھیل رہے.
این آر سی کا ہٹانے کے لیے بیٹھی ہوں کہ این آر سی کو ہٹا دے گا ہم لوگ ہٹ جائیں گے.
سوراج ابھیان کے سربراہ یوگندر یادو نے گزشتہ شب اس میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ میں یہاں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ نئے سال میں کچھ اچھا ہوگا. لوگوں نے مجھے بتایا کہ اگر میں امید کی بحالی چاہتا ہوں تو مجھے شاہین باغ جانا چاہیے. بائیں بازو اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے متعدد رہنما بھی وہاں پہنچ کر لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. دریاسنا آئی آئی ٹی کانپور نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس بات کی جانچ کرے گی کہ فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے ہندو مخالف تو نہیں. ایک فیکلٹی ممبر کی اس شکایت پر کہ یہ نظم ہندو مخالف ہے کمیٹی بنائی گئی ہے. فیکلٹی ممبر کا دعویٰ ہے کہ نظم کا یہ مصرعہ کہ جب عرض خدا کے کعبے سے ثبوت اٹھوائے جائیں گے اور بس نام رہے گا اللہ کا, ہندو مذہب کے خلاف ہے. اسٹوڈینٹس نے 17 دسمبر کو ہونے والے مظاہرے میں یہ نظم گائی تھی. جبکہ اسٹوڈینٹس کا کہنا ہے کہ شکایت کنندہ فرقہ وارانہ ذہنیت کا ہے, اور فرقہ وارانہ مواد پوسٹ کرنے کی وجہ سے ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ نے اس پر پابندی بندی عائد کر رکھی ہے۔ فیض احمد فیض کی یہ نظم ان مظاہروں میں خوب مقبول ہو رہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔